سینا کی جب آئی لبوں پر، سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھ پر، دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو، بچے ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر، یہ لو مشعلم تم کو میری قسم، آؤ دلا دوں میں اتنی شہ امم، رکھ لو سکینہ کا یہ ماں،
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوصلا ولا أفضلا من أهل بيتي. صلوات الله على محمد وعلى آله. برادران عزیز اور بزرگان محترم، ظاہراً مجھے بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے مسلسل مجلسیں کی ہیں، ایک گھنٹہ جلوس میں پیدل چلے ہیں، تقریر سنی ہے، پھر اس کے بعد دو مجلسیں سنی ہیں، اس کے بعد یہ تیسری مجلس سن رہے ہیں. یوں تو انسان کو تھک جانا چاہیے، لیکن آج کی شب جو شب ہے، شب عاشور، وہ تھکنے کی شب نہیں ہے عزیزو. اور ابھی سلسلہ یہ جاری رہے گا، ابھی آپ ماتم کریں گے، ماتم کر لینے کے بعد بھی شب عاشور سو جانے کی شب نہیں ہے. اس شب کے لیے تاکید ہے کہ انسان اس شب کو در کرے. اس شب میں بہت سے سیکرٹ انسان حاصل کر سکتا ہے، بہت سے راز کو پا سکتا ہے. سن شب عاشور راز کی شب ہے، سیکرٹ کی شب ہے. حسینیت کو در کرنے کی شب ہے، حسینیت کے شناخت کی شب ہے، حسین ابن علی کو یاد کر کے رونے کی شب ہے، حسین ابن علی کا ذکر کر کے رونے کی شب ہے. تاکید کی گئی کتابوں میں ہماری کہ پڑھیں، سنیں، سنائیں مصیبت کربلا کو، حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کے مصائب کو، اور گریا کریں. عبادتوں کی بھی شب ہے، عظیم شب ہے. اور ہماری مجلس بھی اور یہ موضوع بھی آخری منزلوں تک پہنچنے والا ہے. بہرحال کل کی مجلسوں میں کوئی گفتگو نہیں ہو پائے گی سوائے مصائب کے، اور پھر ایک مجلس آخری رہ جائے گی اس کے بعد. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے کردار اور ان کی خصوصیات پر گفتگو ہو رہی تھی. میں نے شروع ہی میں عرض کر دیا تھا کہ اس ایک اشرے میں صرف اشارہ ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ ایک مکمل گفتگو، اور وہ بھی میرا جیسا ناقص طالب علم. اس موضوع پر ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، علماء آئیں، گفتگو کریں، تاکہ اس گفتگو کا ہمارے معاشرے پر، سوسائٹی پر اثر ہو اور ایک حسینی معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو، جس کے لیے عزاداری کو باقی رکھا گیا ہے، جس کے لیے عزاداری کو قائم کیا گیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ضمن میں حسین ابن علی ابا الاحرار، آزادوں کے امام، اور حریت کے موضوع پر گفتگو کی کہ کربلا والوں نے انسان کو آزاد کر دیا. صرف انسان کو نہیں، دین کو بھی آزادی عطا کی، قرآن کو بھی آزادی عطا کی، اسلام کو بھی آزادی عطا کی، انسانیت کو بھی آزادی عطا کی، شیطان کے چنگل سے، یزیدیت کے چنگل سے آزاد کر دیا. خود بھی انہوں نے اپنی آزادی کا ثبوت دیا، اور قیامت تک کے انسانوں کے آزاد ہونے کا راستہ بھی بتا دیا. اس لیے کربلا بہت ہی عظیم ہے، اور کربلا کا ذکر بہت عظیم ہے. خود اپنے آپ کے لیے انہوں نے ہتھکڑیاں قبول کر لیں، اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا لیں، اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا لیں، اپنے کمر میں لنگر ڈلوا لیا، لیکن دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. آج ایک مختصر سی گفتگو، کہ بہرحال فرصت کا خیال کرنا پڑے گا. حسین ابن علی کے اصحاب کی ایک دوسری خصوصیت، اور وہ ہے عزت نفس. اور حسین ابن علی امام عزت، عزت کے امام. حسین ابن علی کے کچھ نعرے ہیں جو ابھی بیان ہوں گے، جس میں شاید خوبصورت ترین اور عظیم ترین نعرہ وہ ہے کہ جو عزت سے متعلق ہے. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے، اور بعض لوگوں نے اپنی نادانی میں اپنے امام کو آ کے سمجھانا چاہا، چاہے وہ جو بھی رہے ہوں، بہرحال وہ نادانی تھی، آ کے سمجھانا چاہا امام کو، تو امام نے فرمایا کہ ان الدی ابن الدی قد رکدنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ. یہ نعرہ ہے، حسینی نعرہ. اس نابکار کے نابکار بیٹے نے، بدکردار کے بدکردار بیٹے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، بین السلۃ والذلہ. سلہ یعنی تلوار، تلوار اور ذلت کے درمیان میں، یا تو تلوار کو قبول کر لیں یا تو ذلت کو قبول کر لیں. اور حسینیت کا نعرہ یہ ہے کہ وہ ہے ہاتھ من الذلہ. حسین ابن علی کبھی ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. اس کی وجہ بھی بتائی کہ یا اللہ و رسولہ والمومنون، اللہ اس سے منع کرتا ہے، رسول اس سے منع کرتے ہیں، مومنین اس سے منع کرتے ہیں، نفوس الحمیہ پاکیزہ غیرت والے لوگ، خاندان. وہ حجور طابت و طہرت، اور وہ آغوش جس میں میں پلا ہوں، وہ پاک و پاکیزہ آغوش جس میں حسین ابن علی کی تربیت ہوئی ہے، وہ آغوش ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ذلت کو قبول کر لیں. حسینیت کا نعرہ، عزت کا نعرہ. رات میں بھی بتا دیا تھا کہ تو مجھ سے بیعت مانگتا ہے، یہ بہت غلط سوال تیرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مختلف ملائکہ ہیں، ملائکہ کی آمد و رفت ہمارے گھروں میں ہے، ہم انبیاء کے خزانوں کے وارث ہیں. بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہمارے ذریعے سے اللہ نے اس ہستی کا آغاز کیا ہے اور ہمارے ذریعے سے یہ ختم ہونے والی ہے. و یزید شارب الخمر معلن بالفس قاتل النفس المحرمہ، یزید شراب خور، قتل کرنے والا، محترم، نفسوں کو قتل کرنے والا، مولل بالفسق علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا، ان مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی یزید کسی بھی حسین جیسے انسان سے بیعت کا سوال کرے گا تو اس کا وہی جواب ہوگا کہ یہ بیعت یعنی ذلت، اور ذلت کی جب بات آئے تو حیات من الذلہ، ذلت نہیں قبول کرتا. صبح صبح رات میں رسول اللہ کے روزے پہ گئے، صبح پھر نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے، مروان سے ملاقات ہو گئی. مروان نے کہا حسین ابن علی آپ کے لیے بہتر ہی ہے، آپ کی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آپ کی آخرت کے لیے. سنیں تو یہ جملے، حسین ابن علی آپ کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ بیعت کر لیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ول الاسلام السلام اس قد بلیت الامہ برائے مثل یزید، ایسے اسلام پر میرا سلام ہو کہ جب امت کو یزید جیسے حاکم سے آزمایا جائے اور مجھ سے بیعت کا سوال کیا جائے تو یہ اسلام پھر کسی لائق اسلام نہیں رہ جاتا، چونکہ یہ ذلت کا اسلام بن جاتا ہے. اگر اسلام ہو اور اس کے اوپر یزیدیت کا سایہ مڈلا رہا ہو تو یہ عزت کا اسلام نہیں ہے، یہ ذلت کا اسلام ہے، اور ذلت کے اسلام کو خدا حافظ. حسین ابن علی نے فاتحہ پڑھایا وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر میرا سلام، مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے. راستے میں جب حر نے آ کر حسین ابن علی کو روکا، اور صرف روکا نہیں بلکہ موت کی دھمکی دی، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے چند جملے کہے اور سارے جملے اسی موضوع سے متعلق ہیں. میں اس لیے جملے پیش کر رہا ہوں، چند جملے عبارت کے اور چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ کربلا میں عزت کیا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کروں گا مختصر وقت میں، اور آج کے شب مصائب کے شب. جب حر نے آ کر روکا اور موت کی دھمکی دی حسین ابن علی کو، سید الشہداء روحی و ارواحنا لہ الفدا، ہماری جانیں قربان، تو اس وقت حسین ابن علی نے فرمایا کہ لیس شانی شان من یخاف الموت، میری شان وہ شان نہیں ہے کہ جو موت سے ڈرتا ہو. حسین ابن علی کو موت سے ڈرنا نہیں، حسینیت کی شان یہ نہیں ہے. ما احون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق، حق کو زندہ کرنے میں اور عزت کو حاصل کرنے میں موت کا حاصل کرنا کتنا آسان ہے. ما احون الموت، کتنا آسان ہے موت علی سبیل نیل العز، عزت کے حاصل کرنے کے راستے میں موت، موت سے ڈرانا ہے. لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتن، عزت کے راستے میں موت کا قبول کر لینا یہ موت نہیں ہے، یہ حیات ہے. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ حیات ہے، اور حیات ہی نہیں، حیاتن خالدہ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ. وليست الحياة مع الذل الا الموت الذي لا حياة معه، اور ذلت کے ساتھ زندگی جینا یہ ایسی موت ہے کہ جس میں حیات کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، حیات نہیں ہے اس میں. اس کے بعد فرماتے ہیں اف بالموت تخوفونی، اف بالموت تخوفنی، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، موت سے مجھے ڈرا رہا ہے، نہیں پہچانا مجھ کو تو نے. یہ خاندانی جملہ ہے عزیزو. جب دربار یزید میں ایک مرتبہ یزید نے امام سید سجاد علیہ السلام کو موت کی دھمکی دی تو یہی جملہ سید سجاد نے اس دربار میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے یہی جملہ کہا، اتخوفنی بالموت، الموت لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت تو ہمارے خاندان کی عادت ہے اور شہادت ہماری عزت و کرامت ہے، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. یہ سمجھا ہے کہ میرے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، یہ سمجھا ہے کہ میرے تیرے سامنے اسیر کھڑا ہوا ہوں تو تیری موت کی دھمکی سے ڈر جاؤں گا، نہیں پہچانا. یہی حسین ابن علی نے، میرے ایک جوان بھائی نے دوسرے تیسری مجلس کے بعد سوال کیا تھا کیسے حر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی، تبدیلیاں یہاں سے آتی ہیں. حسین ابن علی کے جملے سنے، حسین ابن علی نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں اف بالموت تخوفنی، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، ہے ہاتھ تاشا سہم کا وخاب ظن کا، افسوس کہ تیرا تیر غلط جگہ پر پڑا ہے. تو یہ چاہتا تھا کہ موت کے تیر سے حسین ابن علی کے دل میں ڈر پیدا کر دے، لیکن تیرا تیر غلط جگہ پہ پڑا، نہیں ہی، اور تیرا گمان تھا کہ موت کے ڈر سے میرے راستے کو روک لے، لیکن خواب ظن کا تیرا گمان، تیرا یہ یقین جھوٹا تھا، تو غلط سمجھا، یہیں سے حر سمجھنے لگا کہ حسین ابن علی کیا ہے. توجہ فرمائے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں لست اخاف الموت ان نفسی لاکبر من ذلک وحمتی لاعلی ان احمل الزیم خوفا من الموت. میں موت سے نہیں ڈرتا، میری جان اس میری میرا نفس حسین ابن علی کا نفس اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. تو پستیوں میں پڑا ہوا ہے جو حسین ابن علی کو موت کی دھمکی دے رہا ہے، تو پستیوں میں ہے، حسین کی جان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے اور میری ہمت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ خوف کی بنیاد پر ذلت کو قبول کر لوں. پھر وہی جملہ تکرار کہ خوف کی بنیاد پر ان احمل الزائمہ خوفا من الموت، موت سے ڈر کے ذلت کو قبول کر لوں. یہ حسین ابن علی سے تم اس بات کی امید نہیں رکھو. اور فرماتے ہیں وَحَلْ تَقْدَرُونَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ قَتْلِ، تم کیا کرو گے میرا، کیا میرے قتل سے بڑھ کر بھی تم میرے ساتھ کچھ کر سکتے ہو؟ هَلْ تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ قَتْلِ، کیا تم میرے قتل سے زیادہ مجھے میرے ساتھ کچھ کر سکتے ہو؟ مرحبا، عجیب جملہ ہے، مرحبا، یہ حسینیت کا جملہ ہے، یہ حسینیت کے نعرے ہیں جو ابھی نہیں بیان ہو سکے ہیں. مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ، واہ واہ کیا کہنا، مرحبا ہو اس موت پر جو راہ خدا میں آ جائے. مرحبا. ولکنکم لا تقدرون علی حدم مجدی و محو عزی و شرفی، تمہارے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ تم ہمارے مجد و کرامت و عزت و شرف کو ختم کر دو، یہ تم نہیں کر سکتے. فَإِذًا لَا أُبَالِ بِالْقَتْلِ، لہذا مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لہذا حر وہاں پر ٹھہر گیا، یہ جملے حر کے دل میں اترتے چلے گئے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے صحرا میں راستے میں حر کو، حر ابن یزید الرہائی کی جو خود یزیدی بھی تھا، اس کو حسینی عزت کا راستہ دکھا دیا، یہ سمجھا دیا کہ ہاں وہ مقام آتا ہے کہ جہاں موت بہت آسان ہو جاتی ہے لیکن ذلت کو قبول کرنا ممکن نہیں ہوتا، یہ راستہ یہاں سے حر نے سیکھ لیا تھا. عزت، عزت کو نہیں معلوم میرے بچے عزت کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جوانوں کے ذہن میں عزت کا کیا تصور ہے؟ عربی میں، انگلش میں آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ریسپیکٹ، آنر، آنر، لیکن نہیں معلوم کہ یہ عزت کا ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا، مجھے نہیں لگتا. یعنی عربی لفظ اتنا وسیع، اتنا واسٹ اور اتنا ڈیپ ہے، یہ عربی الفاظ کی مشکل ہے دوسرے لفظوں میں. ابھی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ عزت کا ترجمہ ہوا کہ نہیں ترجمہ ہوا. عزت عربی میں کہتے ہیں سخت، کئی معنی ہے، ایک معنی عزت کے ہیں سختی، سختی، صلابت، مضبوطی اور محکم ہونا. اس کے مقابلے میں ذلت ہے، ذلت یعنی نرمی، نرم، سمجھ رہے ہیں نا، نرم، نرمی، بہت ہلکا، آسانی سے کسی چیز کو قبول کر لینا. قرآن میں بھی آیت آئی نا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلول، ذلیل، ذلت، مذلت، اس میں ایک فیملی کے کلمے ہیں، وہ خدا کی جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا ہے. اگر یہ زمین نرم نہیں ہوتی، اگر اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے نرم نہ بنایا ہوتا تو ایک دن انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا. خدا نے اپنی اس نعمت کا سورہ ملک میں اظہار فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے ذلیل بنا دیا، ذلیل، ذلیل یعنی نرم بنا دیا. کچھ زمینیں جو سخت ہیں، پتھر کی زمین، وہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن نرم زمینوں پر سب چیزیں اگتی ہیں. بچوں سے، بیٹوں سے کہا گیا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ، اپنے والدین کے سامنے جب جاؤ تو ذلت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اپنا سینہ چوڑا کیے ہوئے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے، कि हम बाप को खिला रहे हैं, हम बाप को पिला रहे हैं, हम बाप की खिदमत कर रहे हैं, ये सब करते हुए नहीं जाओ ना, निहायत ही नरमी के साथ सर झुका हुआ। अगर कोई बाप जो कि ज़ईफ हो गया है, ज़ईफ़ी में इंसान के हौसला थोड़ा कम हो जाता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, अगर कोई बात बुरी भी लगे तो फला तकुल्लहुमा उफ़िन, कुछ उफ भी नहीं कहना, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साकित। अभी वहां की मजलिस में आपने सुना, गुजराती में थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि क्या होता है। एक बीच में ये बात कहता चलूं, ईरान में एक बहुत छोटा सा तरबियत के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए एक वाकया टेलीविजन पर दिखाते हैं बार बार, कि दो एक एक बाप और बेटा बैठे हुए हैं, तकरीबन यही बात बयान भी हुई है वहां पर, लेकिन वो एक हकीकत है, ये इसको ड्रामा किया गया है, वहां टेलीविजन में दिखाते हैं। बाप और बेटे अपने घर के सामने पार्क में बैठे हुए हैं एक बेंच पर, बेटा जो है जवान 30-32 साल का, वो अखबार पढ़ रहा है, बाप 70 साल का बूढ़ा हो गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो इधर उधर देख रहा है। देखते देखते उसके कान में एक चिड़िया की आवाज आई, तो पूछा कि बेटा ये क्या है, उसने कहा कि कबूतर बोल रही है। तकरीबन ऐसे ही मिलता जुलता सुना है ना अभी वहां पर, ना ये हकीकत है, चाहे वो जिस लफ्ज में बयान किया जाए, लेकिन ये हकीकत है। ये वो बाप समझते हैं, शायद अभी बच्चे ना समझ रहे हो इसको, जब ये बच्चे बाप बनेंगे तो वो भी समझना शुरू कर देंगे। कहा कि कबूतर बोल रही, उसने देखा बाप की तरफ, कहा कि कबूतर बोल रही। थोड़ी देर बाद फिर वो बोली, तो कहा बेटा क्या बोल रहा है, तो उसने हैरत से देखा ऐसे, फिर मुंह बना के थोड़ा सा, फिर कहा कि कबूतर बोल रही। फिर तीसरी मरतब थोड़ी देर बाद फिर कबूतर बोली, वह अखबार पढ़ रहा था। फिर उसने बाप ने पूछा कि क्या बोल रहा है बेटा, तब उसका चेहरा बिगड़ गया, कि क्या है डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, नहीं मालूम कबूतर बोल रही है। तो बाप ने कहा कि बेटा वो एक काम करो कि जाओ रूम में, कमरे में, मेरे कमरे में मेरी डायरी रखी, उसे उठा के लाओ। डायरी होती ना, लोग उस पर अपनी जिंदगी के वाकयात लिखते हैं। उठा के लाया, कहा फला सफा खोलो और उसे पढ़ो, मैं भी सुनू तुम भी। उसने सफा खोला, पढ़ना शुरू किया, कहा कि बचपन का जब तुम बहुत छोटे से थे, बच्चे थे, मेरी गोद में बैठे हुए थे, परिंदा बोल रहा था, एक मरतबा तुमने पूछा, मैंने बताया कबूतर बोल रही, दूसरी मरतबा पूछा, मैंने कहा कबूतर बोल रही, तीसरी मरतबा पूछा, मैंने मोहब्बत से प्यार से कहा कि कबूतर बोल रही। तुमने 21 मरतबा मुझसे यही सवाल किया और मैंने प्यार से तुमको बताया कि कबूतर बोल रही। यह सुनते सुनते बेटा बेअख्तियार रोने लगा, गले लगाकर बाप को रोने लगा। यह हकीकत है, ये हकीकत है अजीजों, ताकि जिल्लत के साथ बाप के सामने जाओ, नर्म बन के बाप के सामने। वख़फ़िज़ लहुम जुनाहद्दुल, जिल्लत यानी नरमी, और जिल्लत के मुकाबले में इज्जत यानी सख्ती। एक सख्ती बुरी चीज है, जिसे कहते हैं खुशूनत, दिल का सख्त होना, ये अच्छी चीज नहीं, ये बुरी चीज है, इससे बहुत मना किया गया है। खुशूनत क्या कहते हैं, फायरनेस, यानी बहुत डांट देना, कोई बच्चा सवाल कर रहा हो डांट दे, कोई कुछ पूछे डांट दे, खुशूनत इंसान के चेहरे से भी खुशूनत जाहिर हो, ये अच्छी चीज नहीं है। और एक ये कि दिल की सख्ती, ना वो बच्चों को तहमुल कर रहा हो, ना बीवी को तहमुल कर रहा हो, ना दोस्त को तहमुल कर रहा हो, ये अच्छी चीज नहीं है। ये अपने अपने वजूद से निकाले, एक बैग नहीं निकलती धीरे धीरे, कोई भी चीज इंसान हासिल करना चाहे तो वो भी धीरे धीरे, कोई चीज छोड़ना चाहे तो वो धीरे धीरे, इरादा करे और इरादा करके उस पर अमल करना शुरू करे। यानी कि एक बैग बहुत बड़ा सा इरादा कर ले, बड़ा सा इरादा किया वो टूट जाएगा। असल जिंदगी का तरीका यही है। मसलन एक तालिब इल्म स्टूडेंट, उसको फेल हो गया, उसने कहा कि आज से अब मैं 10 घंटे मुताला स्टडी करूंगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलत उसने इरादा किया है, बगैर सोचे हुए इरादा किया है। उसको चाहिए कि वो कहे कि अब कल से हम 1 घंटा स्टडी करेंगे, और तोड़ने इरादे को तोड़ने नहीं दे, क्योंकि जब इरादा टूटता है, अगर इंसान के अंदर यह सलाहियत हो जाए बार बार इरादा करे और बार बार तोड़े, तो इंसान की अमल की कुव्वत कमजोर होती चली जाती है, ये कमजोर होता है। बाल मेरे भाइयों ने पूछा कि हम कैसे अपनाएं, ये जो असहाब के किरदार आप बयान कर रहे हैं कैसे अपनाएं, उनको भी मैंने यही बताया कि एक बैग बहुत बड़ा इरादा नहीं कर लो कि कल से हम अभी अपने मजाहिर बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इरादा करना शुरू करो कि हाँ अब इस रास्ते को, इस आज हम इज्जत के रास्ते को, किसी जिल्लत को कबूल नहीं करेंगे। हदीस में भी है कि जिल्लत कबूल, इमाम सादिक अलैहि सलाम, बहुत सारी हदीसें हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लाया कि फुर्सत नहीं थी, मजलिस कम है, इज्जत के बारे में बहुत सारी हदीसें, लेकिन एक हदीस पढ़ता हूं। इमाम सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह फव्वज़ा फव्वज़ल मुमिना कुल्ल शय, अल्लाह ने मोमिन को हर चीज उसके हवाले कर दी, उसको अख्तियार दे दिया, तुम जो चाहो करो सिवाय एक चीज के, इज्जत। عزت کو مومن کے حوالے نہیں کیا کہ تم چاہو تو عزت کو اپناؤ تم چاہو تو عزت کو نہیں اپناؤ. نہ مومن کو اختیار نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ ذلت قبول کرے. حدیث ہے اور یہ حدیث کئی جگہ پر آئی ہے الگ الگ لفظوں میں. اختیار نہیں ہے مومن کو, یعنی بہت سی چیزوں پہ بعض جگہ پہ مجبوری ہوتی ہے, مجبوری میں انسان کچھ کام کر لیتا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے, تمہیں اختیار ہے, مجبوری میں یہ کام کر سکتے ہو. پیاسا ہے, کوئی بھی چیز پینے کے نہیں مل رہی, صرف شراب نظر آ رہا ہے اور پیاس سے مرنے جا رہا ہے, تو مرو نہیں, یہ شراب پی لو, لیکن اتنی پینا کہ اتنی جان بچے. یہ نہیں کہ شراب پینے کا موقع مل گیا تو پیتے ہی چلے جاؤ. ایک عالم تھے, وہ جا رہے سفر میں, ڈاکو ان کو پکڑا, کہا کہ شراب پیو. کہا کہ نہیں شراب نہیں پیئیں گے, کہا نہیں پیو گے تو قتل کر دیں گے. تو مجبور ہو گئے, پینے جانے لگے, مولوی تھے. تو دوسرے ڈاکو نے پہچان لگا, یہ میری مسجد کے مولوی ہے, نہیں اس کو نہیں پلاؤ. کہا تم نے کیا غلط کیا, ایک مرتبہ تو شراب میرے لیے جائز ہوئی تھی, وہ بھی تم نے حرام کر دیا. تو ایسا نہیں, تھوڑا سا پی لے جتنے میں جان بچ جائے. نجس چیز ہے, نجس, جو بالکل جس کا کھانا مردار, مرا ہوا جانور. یہاں پر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری جان جا رہی ہے تو اس مردہ جانور کے گوشت کو کھا لو, اپنی جان بچا لو, تھوڑا سا اتنے اتنا کہ جتنے سے جان بچ جائے. دین کی حکم ہے, شریعت کا یہ حکم ہے, کھا لو اور اپنی جان بچاؤ. لیکن ایک جگہ اجازت نہیں ہے کہ جب موت اور عزت دو چیزیں آنے لگیں, موت اور ذلت کا راستہ تمہارے انسان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ذلت کے راستے کو اپنا کے اپنی جان بچا لے. نہیں, موت آتی ہے تو آ جائے, قتل ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن ذلت کے راستے کو اختیار نہیں کرنا, کیونکہ اس بات کی اجازت نہیں ہے انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ لقد کرمنا بنی آدم, سب سے بڑی چیز جو ہم نے انسان کو عطا کی ہے وہ کرامت اور عزت ہے. حسین ابن علی عزت کے امام ہے, کربلا والے عزت کے امام ہیں, سب امام ہیں, سب عزت کے امام ہیں. اگر عزت کے راستے پہ چلنا ہو تو آگے آگے کربلا والوں کے پیچھے پیچھے چلو, عزت کا راستہ خود بخود ملتا چلا جائے گا. ابھی سارے عالم اسلام کی سب سے بڑی اور ایک واحد مشکل یہ ہے کہ انہیں عزت کا راستہ نہیں معلوم. اگر ساری دنیا اسلام صرف حسین ابن علی کے ایک نعرے کو قبول کر لے, آج کا مصر, آج کا سعودی عرب, آج کا جارڈن, آج کا امیرات, یہ تمام عالم اسلام اگر حسین ابن علی کے ایک نعرے کو قبول کر لے, ہے ہاتھ من الذلہ, سارا ذلت کا سایہ عالم اسلام سے اٹھ جائے گا. مگر عالم اسلام ذلیل نہیں ہے آج, چند جگہوں کے علاوہ, اور وہیں عزت ملی ہے جہاں پر حسینیت نے آگے عزت دی, اور کہیں عزت نہیں ہے. اگر عزت کا کہیں سراغ نظر آ رہا ہے آج عالم اسلام میں, تو یہ سمجھ لو کہ حسینیت, کسی حسینی نے آ کر یہ عزت دی ہے. نظر فرمایا کہ ماں ہر چداری مس سید شہدا داریم, ماں ہر چداریم از محرم و سفر داریم. محرم کو اسی طریقے سے مناتے رہو, یہ راہ حسین پر چلنے والے خمینی کے الفاظ ہیں. ماں ہر چداری مس سید شہدا, میں کچھ جو کچھ بھی, یہ نہیں کہ کچھ چیزیں نہ, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, یہ جو عزت, یہ جو کرامت, یہ جو عظمت, یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب سید شہدا کا صدقہ ہے, ادھر سے سب ملا ہے. یہ محرم و سفر سے, اسی عزاداری سے یہ سب کچھ ملا ہے. اور آج جہاں بھی دنیا میں نظر آئے کہیں عزت کا سراغ مل رہا ہے تو وہاں وہی حسینیت ہے اور کچھ نہیں. حسینیت کا نعرہ ہے ہاتھ من الذلہ. لہذا عزت کے معنی عربی میں یہ ہے سختی. سختی یعنی کیا؟ یعنی کسی بھی طرح کی ذلت کو قبول نہ کرنا. سختی سے مراد یہ نہیں کہ دل سخت ہو جائے, نا دل سخت ہونا برا ہے, وہاں پر نرم ہونا چاہیے. دیکھیں اصحاب کی جو صفت بیان کی رسول اللہ کے ساتھیوں کی اور رسول اللہ کی, قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رسول اللہ کی صفت بھی یہ ہے, ان کے ساتھ جو ان کے اچھے اچھے اصحاب ہیں ان کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ دشمنوں پر بہت سخت ہیں اور مومنوں کے درمیان میں بہت رحم دل ہیں, رحمت کا نمونہ ہے. علی ابن ابی طالب اگر کسی یتیم کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو یہ قدم جو کسی جنگ میں ذرہ برابر نہیں کانپے تھے وہ یتیم کو دیکھ کے کانپنے لگتے ہیں, اور اس وقت تک وہاں سے نہیں گزرتے جب تک کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھ لیں. علی کو اگر خیبر میں جا کے دیکھنا ہو تو اشداء علی الکفار, اور اگر علی کو کسی یتیم کے سامنے دیکھو, کسی مجبور کے سامنے دیکھو, اتنا رحمت، اتنا رحم دل. کیا ہے وہاں؟ سختی چاہیے ہے لیکن ذلت کو قبول کرنے کے لیے نہیں. یہاں پر اجازت نہیں ہے کسی بھی طرح کی، کوئی بھی ذلت. یہاں پر نرم نہیں بنے انسان، بعض لوگ الٹا ہوتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں انسان بہت نرم ہو جاتا ہے، تم جو کہو ہاں قبول ہے، جو قبول ہے، لیکن اپنے اوپر بہت سخت ہوتا ہے. نیچے سے لے کے اوپر تک یہ مسئلہ ہے. کبھی گھر میں ہی ہوتا ہے، دوسرا آگے کچھ کہنا شروع کر دے بہت سخت ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر اس کا بہت زور چلتا ہے، بہت سخت. نہ، یہاں پر نرمی دکھاؤ، یہاں نرمی کا زمانہ ہے. اپنی قوم پر آ کر ہزار طرح کے ظلم کرتا ہے حاکم، لیکن اگر باہر سے کوئی آگے کہتا ہے تو فوراً نرم ہوتا چلا جاتا ہے، تسلیم. یہ نہیں ہے، یہ قرآنی اصول کے خلاف ہے. یہاں پر سختی، اتنی سختی کہ اگر کوئی تہمت ڈالنا چاہے، کوئی عیب لگانا چاہے تو وہ عیب قبول نہ کرے. پست انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو ذلت کو قبول کر لیتے ہیں. دیکھیں عزیز انسانوں کے اوپر، عزیز خدا کی بہت ساری صفتیں بیان ہیں، عزیز ہے خدا کی ذات. عزیز انسان کبھی پستی کو قبول نہیں کرتے. لوگ تہمت لگائیں، لوگ ان کو برا بھلا کہیں، لوگ ان کو گالیاں دیں، لوگ ان کو جھوٹا کہیں، لیکن چونکہ وہ عزیز ہیں، لالا یہ ساری چیزیں آ کے پھر واپس پلٹ جاتی ہیں، رکتی نہیں اس کے پاس. بعد میں زمانہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر یہ کوئی چیز نہیں تھی، ہے نا. لیکن اگر آدمی پست ہے، اگر آدمی ذلیل ہے، تو جو کچھ دوسرے کہتے چلے جائیں گے سب قبول کرتا چلے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دانت میں پستی ہے. جیسے ہوتا ہے اگر ایک نرم جگہ پر آپ ایک بال کو دے مارے ہیں، بال گیند ریت میں سینڈ میں، اگر بال کو یا پانی میں بال کو ڈالیں تو وہ اندر چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نرم ہے. لیکن اگر اس بال کو دیوار پر زور سے مارے، جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے واپس پلٹے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیوار سخت ہے، یہ عزیز ہے دیوار. یہ عزیز دیوار اس بال کو نہیں قبول کرتی، واپس پلٹا دیتی ہے، اسی تیزی سے آپ کے منہ پہ آگے پڑے گی اگر نہیں پکڑیں گے. ایسا ہے نا، 70 سال تک عزیزوں، ایک دو نہیں، 70 سال تک بازاروں میں بھی نہیں، خطبہ جمعہ کے مقدس منبر سے علی ابن ابی طالب کو ہزار باتیں کہی گئی، لیکن یہ ایسا عزیز انسان تھا کہ ساری ذلت کی باتیں بنی امیہ کی طرف پلٹتی گئیں، اور علی ابن ابی طالب آج بھی عزت کے ساتھ باقی ہیں. اس لیے کہ عزیز ہیں، عزیز کے پاس کوئی ذلت نہیں آ پاتی، واپس پہ لڑ جاتی ہے، رک نہیں سکتی. میدان کربلا میں بھی اصحاب حسین موجود ہیں، کسی میں ظالموں نے تیر مارے، تلواریں ماری، نیزے مارے، پتھر مارے، لیکن کسی میں یہ جرات نہ ہو سکے کہ ایک کوئی آگے کہے کہ حسین کے فلاں صحابی تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے تم نے گناہ کیا ہے. کسی نے یہ جرات پیدا نہ ہوئی. پتھر مار لینا ان کے لیے آسان تھا، لیکن ایک تہمت نہیں آ سکی. کیوں؟ اس لیے کہ عزیز تھے، وہ پوری زندگی عزیز تھے. عزیز تھے اس لیے حسین ابن علی کے ساتھ عزت کے ساتھ آ گئے. پھر عزت کا پیغام سمجھ میں آیا، زندگی میں عزیز بن کر رہنا. حیات من نزلہ. نظر پوچھے والوں نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ ترون الى الحق لا یوملو به والى الباطل لا یتناہا عنہ. کہا کہ آپ کیوں قیام کر رہے ہیں، کیوں بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو. اللہ ترون الى الحق لا یوملو به، کیا تم حق کی طرف نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ ویل الباطل لا یتناہون، باطل سے روکا نہیں جا رہا. ایسے وقت میں اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو کرنا چاہیے. ولا ار الموت الا سعادا والحیات مع الظالمین الا برما. ایسی حالت میں موت کو ہم سعادت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتے، اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کے سوا ہم کچھ نہیں دیکھتے. یہ حسین ابن علی کے کلمات ہیں جو مدینے سے لے کر کربلا تک بیان کیے ہیں. کون سے کلمات؟ عزت کے کلمات. عزیز بنانا، حسینیت یعنی قوم کو عزیز بنا دینا، ہر قسم کی ذلت کے سامنے، وہ گناہوں کی ذلت ہو یا شیطانی ذلت ہو یا دوسرے آ کر ذلیل کرنا چاہیں، حسینیت یعنی یہاں پہ آ کر اپنے آپ کو عزیز بنا کر سامنے پیش کرنا عزت کے ساتھ، نرم یہاں پر نہیں ہونے دینا. دوسری اللہ کے سامنے آئے انسان نرم ہو، بہت نرم ہو، نرم ہو. ایک کمزور آدمی کے پاس جائے وہاں پر نرم ہو جائے، ایک بچے کے سامنے جائے وہاں پر نرم ہو جائے. یہاں پر نرمی بہت اچھی ہے، یہاں پر شقاوت قلب کو برا کہا گیا ہے. رسول اللہ کتنے نرم تھے لیکن میدان جنگ میں کتنے سخت تھے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان جنگ میں جب ہم لڑنے والوں کے دل میں جنگ جب نہایت شدید ہوتی تھی، اصحاب رسول رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے ان کو قوت ملتی تھی، اتنا محکم، اتنا مضبوط، اتنا عزیز. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، بیوی نے ایک مرتبہ آ کے پوچھا، یہی بیوی جس کا ذکر کلیہ پرسوں ہوا تھا، کہ کیا آپ اتنا روتے ہیں، کیوں آپ اتنا گریا کرتے ہیں؟ سمجھ نہیں پائی تھی آپ کے لیے رونے اور گریا کرنے اور استغفار کی کیا ضرورت ہے، آپ کا یہ مقام. کہا کہ تھا کیا تو چاہتے نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں، عبد بن کے رہوں؟ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے ان کے بیٹے بتاتے ہیں، ان کے گھر کے لوگ، کہ شروع میں جب وہ نماز شب پڑھتے تھے، دیکھیں دونوں چیز نرمی اور سختی کو، جب نماز شب پڑھتے تھے ان کو کپڑے کا رومال دیتے تھے، ان کے پاس ایک رومال کپڑے کا ہوا کرتا تھا، اس سے اپنے آنکھوں کے آنسو کو پوچھتے تھے. لیکن آخر میں آتے آتے یہ رومال بیکار ہو گیا تھا، رومال ناکافی تھا، ان کو پورا تولیہ دیا جاتا تھا، ٹاویل، نماز شب میں تولیہ دیا جاتا تھا، تاکہ اتنا زیادہ گریا کرتے تھے، اتنا زیادہ گریا کرتے تھے پروردگار کی بارگاہ میں آ کر کہ رومال ناکافی ہو جاتا تھا. یہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کو یہ توفیق کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. روایت میں ہے کہ وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں روئیں گی انہیں قیامت میں رونا نہیں پڑے گا. اتنا روتے تھے، اتنا نرم انسان کہ رات کی شب میں روتے روتے تولیہ بھیگ جاتا ہے، وہ انسان جب سپر پاورز کے سامنے آتا تھا اتنا مضبوطی سے کھڑا ہوتا تھا کہ ابھی اس کو حوصلہ ملتا ہے دنیا کو، ابھی اتنا مضبوطی کے ساتھ. کہا کہ ایران ختم ہو جائے گا، کیا فتویٰ دیا آپ نے؟ کہا کہ ایران ختم ہو جائے، ایران بچانا ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام اسلام کو بچانا ہے. جب سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا، لوگ آئے، بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے لوگ آئے، حکومت کے ذمہ دار لوگ، کہا کہ کیا آپ نے فتویٰ دیا؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اقتصاد ختم ہو جائے گا، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، کوئی ہم سے خرید و فروش نہیں کرے گا، اور کیا ہوگا؟ کہا ممکن ہے کہ ایران ختم ہو جائے. یہاں پر یہ جملہ کہا، مگر قرار سے ایران بے مون ہے، ایران کو بچانا ہمارا کام، ہمارا کام دین کو بچانا. اتنا مضبوط. ایک بوڑھے انسان سے کیوں لوگ ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ حسینیت سے، حسین ابن علی سے عزت کا درس سیکھا تھا. حسین ابن علی سے سیکھ کے دیکھے تو انسان کیوں ایسا انسان تھا؟ اس لیے کہ اس کا امام ویسا تھا. اس کا امام کون تھا؟ اس کا امام وہ تھا کہ راوی کہتا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نکلے، کوفے سے باہر نکلے، شہر سے باہر نکلے، باہر نکل کر نخلستان میں چلے گئے. نخلستان سمجھ رہے ہیں نا، جہاں پر کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، ڈیٹس کے درخت، درخت میں گئے. میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا، علی بن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں؟ جاتے جاتے دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، اندر گئے نخلستان میں، اور جا کر ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے اللہ سے گفتگو کرنا شروع کی. مناجات، دعا نہیں، مناجات، نجوا کرنا، دعا اور ہے، مناجات اور ہے. مناجات یعنی وسپرنگ، دھیرے دھیرے گفتگو کرنا. مناجات امیر المومنین السلام ہے، توفیق ہو تو پڑھیں اسے، بہت سی مناجات ہے، لیکن ایک مناجات ہمارے پاس ہے، اللہ سے مناجات کرنا شروع کیا. وہ مناجات بہت خوبصورت جملے اس کے واقعا پڑھنے کے ہیں، مولایا یا مولایا انت المالک وانا المملوک وهل يرحم المملوک الا المالک، اے میرے مولا تو مالک ہے ہم مملوک ہیں، مالک کے سوا کون مملوک پر رحم کرے گا؟ مولا یا مولا یا انت رب وانا المربوب ولا هل يرحم المربوب الا الرب، مولا یا مولا یا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق، کون ہے یہ مناجات؟ دھیرے دھیرے اللہ سے اس طرح بات کر رہے ہیں، اور آنکھوں سے، راوی کہتا ہے روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، اور روتے روتے مناجات کرتے کرتے روتے روتے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب کی آواز بند ہو گئی، تو میں گھبرایا، میں اور قریب گیا، قریب گیا تو دیکھا کہ علی بن ابی طالب زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، میں اور گھبرایا کہ زمین پر اس طرح کیوں پڑے، ابھی تو دعا کر رہے تھے۔ جب میں اور قریب گیا، قریب جا کے جب دیکھا تو کوئی آہٹ نظر نہ آئی، کوئی سانس نظر نہ آئی، کوئی حرکت نظر نہ آئی، میں نے اور قریب جب جا کے جسم کو دیکھا تو جسم اس طریقے سے سخت ہو گیا تھا جیسے لکڑی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب اس دنیا میں نہیں رہے، دنیا علی ابن ابی طالب سے محروم ہو گئی، لہٰذا چل کے خبر کریں۔ فوراً وہ بھاگتا بھاگتا جناب زہرا کے دروازے پہ آیا، آ کے دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی، کیا بات ہے؟ کہا میں نے بہت عجیب منظر دیکھا، امام دنیا سے گزر گئے۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے اس طرح دیکھا کہ امام گریا کرتے کرتے زمین پہ گرے اور ان کا جسم لکڑی کی طریقے سے سخت ہو گیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، تو جا واپس جا، چونکہ یہ منظر تو وہ ہے کہ جو میں روزانہ دیکھا کرتی ہوں، یہ روزانہ دیکھتی ہوں منظر۔ اللہ کے سامنے اتنا نرم، جو اللہ کے سامنے نرم ہو جاتا ہے اللہ اسے دشمن کے سامنے قوی اور مضبوط کر دیتا ہے۔ حسین ابن علی نے اس شب میں اسی لیے اجازت مانگی، ایک شب کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے ہیں، اس لیے کہ پیاسے ہیں، اس لیے کہ کنواں کھودتے کھودتے، خندق کھودتے کھودتے تھک گئے ہیں، ایک شب تھوڑا سو لے تاکہ جسم کو طاقت مل جائے۔ ہوتا ہے نا، یہ ابھی ایک گھنٹہ چل کے آئے ہیں اور تقریر سن کے، اب آپ کو ہم نہیں کہہ رہے، ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، بار بار پانی پی رہے ہیں تاکہ یہ مجلس پڑھ سکیں۔ نہیں انسان میں اتنی توانائی ہوتی، مشکل ہوتی ہے۔ کربلا والے ایک دن کے نہیں، تین دن کے پیاسے ہیں، بھوک ہے، خاموش بیٹھے نہیں رہے ہیں، خندقیں کھودی ہیں۔ تو کیا اس شب کی اجازت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ میدان جنگ، کل میدان جنگ میں جانا ہے، ایک شب سو لیں، آرام کر لیں؟ سونے سے طاقت واپس آ جاتی ہے نا، انرجی مل جاتی ہے، ریچارج ہو جاتا ہے آدمی، تاکہ ایک مرتبہ پھر جسم میں طاقت آ جائے۔ نہیں عزیزو، حسین ابن علی کا ایک صحابی شب عاشور میں نہیں سویا، ساری رات کربلا عشق کا منظر بنا ہوا ہے، عاشقوں کی سرزمین، اپنے معشوق سے گفتگو کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل، نماز، تلاوت قرآن۔ خدا جانتا ہے کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں، خدا جانتا ہے کہ میں تلاوت کتاب سے عشق کرتا ہوں۔ یہ شب، یہ راز کی شب، عرض کیا میں نے شروع میں، یہ راز کی شب ہے شب عاشور۔ اس شب میں اپنی تکان نہیں انہوں نے دور کی، اس شب میں اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کرتے جا رہے ہیں، اور یہ منزل طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا محسوس کرنے لگے، بہت بوجھ ہے، لشکر آ رہا ہے۔ آج 9 محرم کو شمر لشکر لے کے آیا ہے، ابھی تک لوگوں کو یہ امید لگ رہی تھی کہ شاید جنگ ختم ہو جائے، لیکن شب شمر نے آ کر کربلا کے میدان میں تیزی سے گھوڑے دوڑائے، یہ ملعون جب اس مقتل میں آیا اب یقین ہو چکا ہے۔ لیکن اس خوف کے عالم میں، ان تمام لشکر کو دیکھتے ہوئے، ان اسلحوں کی تیاری کو دیکھتے ہوئے، اصحاب حسینی اپنے دل میں بہت ہی ہلکا پن محسوس کر رہے ہیں، سکون سے ہیں۔ کتنا سکون سے ہیں؟ اتنا سکون سے ہیں کہ شب میں مذاق کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ شب عاشور ہے، جب برائر ابن خزیر نے مذاق کیا، عبد الرحمان نے بڑھ کے کہا کہ آج اس وقت مذاق کر رہے ہیں، مذاق کی بات ہے، فرق ہوتا ہے بہرحال لوگوں میں، کچھ مذاق تھوڑا عجیب سا تھا، کہا کہ آج کی شب میں آپ مذاق کر رہے ہیں، مذاق سمجھ رہے ہیں نا، کیا آج کی شب میں آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہا کہ خدا کی قسم میرا قبیلہ جانتا ہے کہ نہ میں بچپن میں مذاق کرنے والا تھا، نہ میں جوانی میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، لیکن اللہ کی قسم آج کی شب سے بہتر کون سی شب ہے کہ مذاق کیا جائے، اس سے بہتر وہ کون سا وقت آئے گا؟ اتنا سکون، اتنا اطمینان، اس لیے اتنا اطمینان ہے کہ عزت کے راستے کو اختیار سے، اپنے اختیار سے طے کیا ہے، مجبور نہیں کیا گیا، خود پسند کیا ہے اور خود قبول کیا اور خود آئے ہیں. عزیزو، شب عاشور میں بہت گفتگو ہے، شب عاشور کے بہت اسرار ہیں، بہت سیکرٹ ہیں، شب عاشور پہ بہت گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن اب فرصت نہیں ہے. عاشور کا دن آتا ہے، شب عاشور میں بھی کچھ مائیں پریشان ہیں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ، ایک طرف سے سختی ہے، دوسری طرف سے نرمی ہے. ایک طرف سے سختی ہے کہ بیٹا مقتل میں تمہیں پہلے جانا ہے، بیٹا پہلے تمہیں قربانی پیش کرنا ہے. دوسری طرف سے بچوں کے کملائے ہوئے چہرے دیکھتی ہیں مائیں، پیاس سے کملائے ہوئے چہرے، ماں کا دل تڑپتا ہے، کیونکہ ماں یہ منظر نہیں دیکھ پاتی اپنے بچے کی. اور جب عاشور کا دن آیا تو یہ پیاس اور بڑھتی گئی، سب کی پیاس بڑھتی گئی، لیکن جو بچہ جتنا زیادہ چھوٹا ہے، تیز دھوپ، گھر بھی نہیں ہے، خیمے ہیں، یہ خیمے سورج کی حرارت کو روک نہیں پا رہے ہیں، خیمے کے اندر آگ سی لگی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے زمین بھی ریت ہو، ریت تھوڑی دیر ہی جب سورج کی روشنی پڑتی ہے یہ آگ جیسی ہو جاتی ہے، پیر نہیں رکھ سکتے اس زمین پر. خیمے کا منظر بہت ہی دردناک ہوا جا رہا ہے، خاص کر ان خیموں کا منظر جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور ایک خیمے کا منظر بالکل مختلف ہے جہاں 6 مہینے کا ایک بچہ ہے. ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے. اتنے چھوٹے بچوں کو ایسے گرمی کے وقت میں بار بار دودھ یا پانی چاہیے، تھوڑی تھوڑی دیر پر مائیں اسے پانی دیتی ہیں، پلاتی ہیں، تاکہ بچے کے جسم کا پانی ختم نہ ہونے پائے. لیکن ایک ماں ہے جو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے، کبھی چومتی ہے، کبھی پیار کرتی ہے، کبھی جھولے میں رکھ کر خیمے کے دروازے کی طرف آتی ہے کہ چل کے کچھ کہوں، لیکن خیمے کے دروازے پہ آتے آتے پھر واپس آ جاتی ہے کہ جاؤں تو کیا کہوں، کس سے کہوں، کیسے کہوں. کچھ چیزیں آپ سمجھیں، پھر جب یاد کریں گے، جب سوچیں گے، پھر روئیے گا. عزیزو، میں نے کہا کہ یہ شب عاشور سوچ سوچ کے، حسین ابن علی کی مصیبتوں کو سوچ سوچ کے تنہائی میں بیٹھے ہوں اور روئیں، گریا کریں. رباب کس سے جا کے کہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے؟ ام رباب معمولی خاتون نہیں ہے، پورے عرب کی تاریخ کے سب سے بڑے شاعر کی بیٹی ہیں، امرؤ القیس کی بیٹی. کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں تھا، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں شاعر لوگ بہت ہی حساس ہوا کرتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت حساس. ایسے بڑے شاعر کی یہ بیٹی، اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے مولا پر کون سی مصیبت آئی. جب بیٹے کی طرف نظر پڑتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اٹھ کے جا کے پانی مانگے، لیکن جب حسین کی یاد آتی ہے تو رباب بیٹھ جاتی ہے، جا کے کیسے مانگے. یہ مقتل کی روایت نہیں عزیزو، یہ ایک ماں کا احساس ہے. اسی عالم میں رباب گزار رہی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، زہر عاشور، اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، حرارت بڑھتی جا رہی ہے، بچے کے جسم سے پانی کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے شاید یہ بچہ تڑپ رہا تھا، پہلے شاید یہ بچہ رو رہا ہو، لیکن اب تو اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ رو سکے. بچوں کے پاس صرف ایک سہارا اظہار کا، اپنا پیر پٹکتے ہیں، روتے ہیں، لیکن اب اس 6 مہینے کے بچے کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے زمین پر پٹکے. اب رو کے اپنی ماں کو بتایا کہ ماں میں پیاسا ہوں، اور سب کی شہادت کی منزلیں گزر جانے کے بعد جب حسین ابن علی ایک مرتبہ مقتل کے درمیان میں آئے اور آ کے آواز بلند کی، حل من ذا بن یزب عن حرم رسول اللہ،
حل من بغیس یرج اللہ تیغاستنا، کون ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرنے کے لیے آئے، کون ہے جو میری نصرت کرنے کے لیے آئے؟ یہ آواز مقتل تک گئی لیکن ادھر سے تو کوئی آواز نہیں آئی، پیچھے خیموں سے کچھ آواز آنا شروع ہوئی. بعض روایتوں میں دو 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 ریئیکشن، دو رد عمل ظاہر ہوا ہے. ایک رد عمل پہلا یہ تھا، معتبر مقاتل میں بھی ہے، کہ جب حسین نے یہ آواز بلند کی اور ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین ابن علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ خیمے سے میرا جوان بیٹا اپنے تلوار اور عصا کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اے میرے بابا، آپ نے آواز اس طرح سے بلند کی ہے میرے بابا. ادھر سے حسین ابن علی نے آواز دی، یا ام کلثوم محبسی ہے اللہ تخل العرض من نسل آل محمد. ام کلثوم سیدہ سجاد کو سنبھالو کہ کہیں نسل آل محمد سے زمین خالی نہ ہو جائے. اور ایک دوسرا منظر، ادھر بیویوں کے رونے کی آواز، اب علی اصغر کی وہ حالت نہیں رہی ہے کہ بیویاں اسے دیکھ سکیں. حسین ابن علی خیمے کے قریب آئے، آواز دی، میری بہن زینب لاؤ میرے بچے کو مجھے دو، میں کچھ پانی کی سبیل کرتا ہوں. حسین نے بچے کو لیا، اپنی آغوش میں لے کے مقتل کی طرف چلے. تھوڑا سا پھیر جائیں عزیزو یہاں پر، پھر رونا. اس کے بعد بچے کو لے کے مقتل کی طرف گئے. کس لیے حسین جا رہے ہیں؟ پانی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، پانی کا سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دل چاہتا ہے مولا، مولا ایک سوال آپ سے پوچھو، مولا آپ نے زندگی میں کبھی کچھ مانگا تو نہیں؟ مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے؟ خدایا اس خاندان کو مانگنے کی عادت نہیں ہے. حسین قدم تو اٹھا رہے ہیں لیکن یہ سوچ سوچ کے کہ جا کے پانی مانگوں تو کیسے مانگوں؟ جس خاندان نے ہمیشہ دیا ہے کبھی سے کچھ لیا نہیں ہے، آج حسین ابن علی پانی مانگنے. اے ظالمو، تم اتنا ہی سوچ لیتے کہ یہ کریم ابن کریم کا بیٹا ہے. جب تم راستے میں پیاسے تھے تو حسین ابن علی نے حکم دیا تھا، ان دشمنوں کو پانی پلا دو، نہیں نہیں ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو، اتنا پانی پلاؤ کہ اپنا منہ وہ خود بخود اٹھا لے. آج یہ حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگنے جا رہا. مقتل سے آنا حسین ابن علی کے لیے سخت تھا، لیکن مقتل میں مانگنے کے لیے جانا بھی حسین ابن علی کے لیے کم سخت نہیں ہے. عزیزو، مقتل میں آئے، آ کر اے ظالمو ان لم ترحمونی فرحم ھذا الطفل، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس بچے پر رحم کھاؤ، اس چھوٹے بچے پر رحم کھاؤ. اللہ ترون کیف یتغلظ عطشانا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ پیاس سے میرا بچہ کس طریقے سے کیا منزل آ گئی ہے؟ لیکن اس کے جواب میں عزیزو، اس کے جواب میں، جملہ پڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ تین پھل کے تیر عرب میں ہر ایک کے اوپر نہیں چلایا جاتا تھا، ایک پھل کا تیر، دو پھل کا تیر اور تین پھل کا تیر. تین پھل کا تیر جب کبھی کسی بڑے، بہت بڑے دشمن کو دور سے مارنا ہوتا تھا اور ڈر ہوتا تھا کہ کہیں بج نہ جائے، تین پھل کا تیر، یا بڑے جانور کا شکار کرنا ہوتا تھا تو تین پھل کا تیر چلایا جاتا تھا. اللہ اللہ، یہ 6 مہینے کی چھوٹی سی جان اور تین پھل کا تیر، نزدیک سے نشانہ لے کے جو تیر مارا، تیر گردن پہ آ کر پیوست نہیں ہوا. عزیزو، فذبحا من العزن الى العزن، ایک طرف سے دوسری طرف سے علی اصغر کو ذبح کر دیا. اب حسین کے ہاتھ میں یہ 6 مہینے کا بچہ، تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے تیر کو نکالا، چند قطرے خون کے اس جسم میں باقی تھے، حسین نے ہاتھ میں لیا، اپنے چہرے پہ خون کو ملا. سخت منزل آئے، آئی. اس منظر کو شاعر نے حسین ابن علی کی زبانی بیان کیا، شیعتی ما ان شربت معاذ بن فاذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسخیل طفلی فابوی یرحمونی. اے کاش کہ تم وہاں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں، لیکن میرے بچے پر رحم کا نے اسے انکار کر دیا. اب حسین ہے اور حسین کا پروردگار ہے، اس عالم میں کوئی سہارا نہیں ہے حسین ابن علی کا. حسین نے اپنی آواز اپنے چہرے کو بلند کیا، انا للہ وانا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا رزم بقضائه وتسلیما لامره. اے میرے پروردگار تیرے اس فیصلے پر بھی حسین راضی ہے، اے میرے پروردگار تیرے اس حکم پر بھی حسین راضی ہے. یہ کہہ کر حسین میرے خیمہ پہ آئے، زینب آؤ بچے کو لے جاؤ، ماں وہی ماں وہی حساس ماں پھر حسین ابن علی کے سامنے آئے. کیا آ کے رباب روئے، کیا آ کے گریا کریں؟ اگر گریا کرے تو رباب کو معلوم ہے میرے آقا کے سامنے میرا بچہ شہید ہوا، میرا آقا کا دل اور بھرا ہوا ہے. راجا کچھ نے کہا، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیا؟ پھر بعض روایتوں کے مطابق حسین اس 6 مہینے کے بچے کو لے کر قرار خیمہ گئے، اپنی تلوار سے زمین کھودنا شروع کی. سخت منزل آئی ہے حسین پر، قبر کھودی، علی اصغر کو زمین میں دبایا، دفن کر دیا. اب کوئی نہیں ہے حسین کا سینہ صبح عاشور سے لے کر اثر عاشور تک مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے. حسین کو کبھی تنہائی نصیب نہ ہوئی کہ حسین گریا کرے. اس تنہائی میں ایک مرتبہ حسین نے اپنے سر کو قبر پہ رکھا، رونا شروع کیا، اے بی بی زینب آؤ حسین کے بازو کو قبر سے سنبھالو. لیکن کوئی نہیں تھا، آسمان سے آواز آئی، یا حسین دا ہو یا حسین فإن له مرصاد فی الجنة. اے حسین اپنے بچے کی قبر کو چھوڑ دو، جنت میں ایک دودھ پلانے والی علی اصغر کا انتظار کر رہی ہے. اللہ للہ